الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. خبردار، متنبہ رہو کہ اللہ تعالی ہی وہ ذات ہیں کہ پیدا کرنا بھی فقط اسی اللہ ہی کا کام ہے، اور حکم بھی صرف اللہ رب العزت ہی کا چلتا ہے. وہ اللہ جو تمام جہانوں کے پروردگار ہے، رب العالمین ہے، ان کی ذات بڑی برکت والی ذات ہے. لہذا تم صرف اپنے رب کو پکارو عاجزی انکساری سے اور خفیہ طور پر چپکے سے. یقیناً اللہ رب العزت زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 اور 55. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی قابل قدر عزیز ساتھیوں، بھائیوں، آج کی ہماری اس مجلس میں، آج کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک، اور اس بابرکت گھڑی جمعہ کی نماز کے بعد، اور اس بابرکت جگہ اسلامک سینٹر شقرہ سعودی عربیہ میں، ایک نہایت ہی بابرکت موضوع اور عنوان جس پر آج گفتگو کرنا ہے، وہ موضوع عقیدہ توحید سے تعلق رکھتا ہے. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے: التصرف في الكون لله وحده لا شريك له وليس لغيره أي من كان. یعنی اس کائنات کے اندر، دنیا اور آخرت میں، آسمانوں زمینوں میں، دونوں جہانوں میں، تمام مخلوقات پر، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات اور فرشتے، تمام مخلوقات پر اور تمام جہانوں میں اور تمام جگہوں میں اور تمام اوقات میں، تمام ازمینہ میں، ہر وقت اور ہر حال میں اختیار چلتا ہے تو صرف اللہ تعالی کا، حکم چلتا ہے تو صرف اللہ تعالی کا. وہی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلے، وحدہ لا شریک ہیں، جنہوں نے پیدا بھی اکیلے کیا ہے اور حکم بھی اس اکیلے اللہ کا ہی چلتا ہے. سورج نکالنا، غروب کرنا، چاند کو طلوع کرنا اور غروب کرنا، ہواؤں کو چلانا، سمندر، پہاڑ، ہوائیں، انسانات، جنات، فرشتوں کو پیدا کرنا اور ان کے معاملات کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، آسمان زمین کا نظام سنبھالنا اور اس کو چلانا، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات کے اندر، جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے دنیا کا، اور قیامت کے دن کی باغ دور بھی صرف اور صرف فقط اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں. اور جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اس کی مخلوقات میں سے، جنات میں سے، یا فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے، آسمانوں کی مخلوقات میں سے یا زمینوں کی مخلوقات میں سے، زندوں میں سے یا مردوں میں سے، انبیاء میں سے یا اولیاء میں سے، شہیدوں میں سے یا بزرگوں میں سے، کوئی بھی اللہ کی مخلوق میں سے، کوئی بھی فرشتہ، جن، نبی، ولی، پیغمبر، شہید، زندہ، مردہ یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے کائنات کو بنانے کے اندر یا کائنات کا نظام چلانے کے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیارات دے رکھے کہ اللہ ان کی مدد سے، ان کے ذریعے سے اور ان کی معاونت سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، روزی دیتے ہیں تو کسی فلاں کے ذریعے سے، شفا ملتی ہے تو فلاں کے ذریعے سے، جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، حقیقت بات یہ کہ اس نے شرک کیا، تصرف کے اندر شرک کیا اس نے، یہ کہتے ہیں اس کو تصرف میں شرک کرنا۔ شرک کی دو سی قسمیں ہیں، علم کے اندر شرک کرنا اور اسی طرح تصرف میں شرک کرنا۔ علم کے اندر شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی ہر بات کو اللہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نبی، ولی، پیغمبر، شہید، فرشتہ، جن جو ہے وہ ہر جگہ کی ہر بات کو، ماضی کی بات، حال کی بات، مستقبل کی بات جانتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اس کو شریک کر دیا، کہ جس طرح اللہ کا علم ہے اسی طرح اس کے پاس بھی علم ہے، علم اللہ کا اس کے اندر اس نے اس کو شریک کر دیا۔ تو اسی طرح تصرف میں شرک، تصرف، تدبیر، کائنات کا نظام چلانا، سنبھالنا، پیدا کرنا، حکم چلانا، تمام اختیارات کا مالک، غیب جاننا، مختار کل، عالم الغیب والشہادہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان۔ کائنات میں تصرف اور اختیار کرنا، حکم چلانا، خواہش سے مارنا، زندہ کرنا، فراخی، تنگی، تندرستی، بیماری، فتح اور شکست، اقبال اور ادبار، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، مشکل میں دستگیری کرنا، وقت پڑنے میں پڑنے پر مدد کرنا، یہ سب کس کی شان ہے؟ اللہ کی، اور کسی غیر اللہ کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑے سے بڑے فرشتہ کیوں نہ ہو۔ اور پھر جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور میں یہ تصرف ثابت کرے، اس سے مرادیں مانگے، اور اس غرض سے کہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے، ہمیں شفا دے سکتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، کائنات میں اس کا بھی کنٹرول چلتا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو دیتا ہے، یہ سمجھ کر اس کے نام کی منت مانے، قربانی کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ مجھ سے خوش ہوگا تو میں اللہ سے لے کر دے گا، یہ ہم سے راضی ہوگا، اس کی رضا اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے، مصیبت کے وقت اس کو پکارے اور اس کے نام کی دہائی دے، اللہ کو چھوڑ کر اس کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کو چھوڑ کر اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات اپنی خدائی کے دیے ہیں، وہ بلائیں ٹال سکتا ہے، تو ایسا انسان اللہ معاف فرمائے، اس نے شرک کیا ہے، شرک فی تصرف، تصرف میں شرک، یعنی اللہ جیسا تصرف اس نے غیر اللہ کے اندر مان لیا، خواہ وہ ذاتی مانے یا اللہ کا دیا ہوا، دونوں صورت میں یہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اور آئندہ کی مجلس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ بھائیوں کے سامنے کہ جو میں نے کہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اگر آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو میں آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو احادیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگر یہ بات آپ کو قرآن حدیث کے مطابق نظر آئے تو قبول کر لینا، اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا، اگر قرآن حدیث سے ٹکرائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اتفاق ہو گیا ہمارا، اگر قرآن حدیث کے مطابق نظر آئے تو اس کو مان لینا، اگر قرآن حدیث کے مطابق آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لینا، اگر واضح طور پر ٹکرائے میری بات قرآن حدیث سے تو پھر اس کو چھوڑ دینا اور میری بات کو کوڑے کڑکڑ میں پھینک دینا، بلدیا کی ٹوکری میں پھینک دینا۔ تو یہ میرے بھائیو، یہ بات میں نے قرآن سے ثابت کرنی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت کرنی ہے۔ قرآن کی آیات بہت زیادہ ہیں، میرے سامنے تقریباً 150 کے قریب، 150 کے قریب آیتیں اس وقت لکھی ہیں میرے سامنے، جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کائنات میں اختیارات کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، عالم الغیب وہ ہیں، مختار کل وہ ہیں،
اس کا حکم چلتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، زمینوں میں بھی آسمانوں میں بھی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، صرف اس کا حکم چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے اختیارات میں سے ایک ذرہ بھر بھی کسی کو نہیں دیا، باقی سارے اللہ کے بندے ہیں. ہاں بندوں میں پھر آگے مقامات ہیں، کوئی نبی ہیں، کوئی ولی ہیں، لیکن نبی ولی فرشتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خدائی اختیارات دے دیے، اب ہم ان کی پوجا شروع کر دیں، ان کی قبروں پر جا کر ان سے مانگنا شروع کر دیں، یا ان کی قبروں کے طواف شروع کر دیں، یا ان کی قبروں کے سامنے سجدے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ان کی شان اپنی جگہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. اور جو ان کا منکر ہے، ولیوں کا منکر ہے، نبیوں کا منکر ہے، شہیدوں کا منکر ہے، وہ بے ایمان ہے. اس کو آپ کافر کہیں، جو مرضی کہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، کیونکہ ہے وہ بے ایمان، وہ کافر ہے، وہ گستاخی اولیاء ہے، جو اولیاء کی یعنی عزت نہیں کرتا، جو نبیوں کی عزت نہیں کرتا، جو فرشتوں کا مقام نہیں پہچانتا، وہ تو بڑا گستاخ ہے، ظالم ہے، فاسق، فاجر، کافر، بدماش، چور، اچک، جو اس کو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، گالیاں نکال لیں، وہ تو بات حقیقت ہے، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں. لیکن نبیوں کے مقام کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم نبیوں کے مقام کا مطلب یہ سمجھے کہ اب ہم ان کی پوجا شروع کر دیں. ولی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیونکہ اللہ کا ولی ہے لہٰذا ہم اللہ کو چھوڑ کر اس سے مانگنا شروع کر دیں، یا اس کی قبر پر جا کر ہم طواف سجدے شروع کر دیں، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے جو عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لیے مخصوص فرما دی ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ایسی چیزیں بے شمار ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے بیان کرنی ہے اپنی گفتگو میں، وہ ہے تصرف، تدبیر، کائنات کا نظام چلانا، زندہ کرنا، مارنا، نفع نقصان، رزق دینا، یہ ساری جو کہ تصرف اور یہ جتنی قسمیں ہیں ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات سمجھانے کی اور ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عمل، اپنے کردار کو بنانے کی اور یہ حق بات آگے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 اور 55، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا لہ الخلق والامر، الا خبردار، متنبہ رہو، کان کھول کر سن لو، توجہ سے بات سنو، دل و دماغ کی یعنی تختیوں پر یہ بات نوٹ کر لو، اس کو اچھی طرح سے حفظ کر لو، یاد کر لو، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. کچھ شیطان ہیں انسانوں میں سے جو گمراہ کرتے ہیں، کچھ شیطان ہیں جنوں میں سے جو گمراہ کرتے ہیں، دو قسم کے شیطانوں کے بہکاوے سے محفوظ رہنا. اور یہ بات اپنے دلوں کی تختیوں پر نوٹ کر لو، بھولنا نہیں، الا خبردار. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے متنبہ فرمایا کہ توجہ سے بات سنو، الا متنبہ رہو، ہوشیار باش، سمجھداری سے کام لو، اور یہ بات سنو میں کیا کہنے لگا ہوں، الا لہ الخلق، اسی اللہ ہی کے لیے ہے خلق پیدا کرنا، والامر اور حکم چلانا، دو چیزیں اس میں بیان ہوئی. خبردار، لہو اس اللہ کے لیے، الخلق خلق میں نے کیا ہوتا ہے، پیدا کرنا، یعنی پیدا کرنا بھی صرف اور صرف اللہ کا ہی کام ہے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ انسانات، یہ جنات، یہ شیاطین اور یہ فرشتے اور یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حجر و شجر، یہ درخت، یہ پتھر اور یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ شہداء، یہ زندے، یہ مردے، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے کوئی شریک تھا؟ نبیوں میں سے کوئی شریک تھا؟ ولیوں میں سے کوئی شریک تھا؟ بزرگوں میں سے کوئی شریک تھا؟ شہیدوں میں سے کوئی شریک تھا؟ جنات میں سے کوئی شریک تھا؟ فرشتوں میں سے کوئی شریک تھا؟ حیوانات میں سے کوئی شریک تھا؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک تھا ان چیزوں کو بنانے کے اندر؟ یا اللہ اکیلا ہی جس نے سب کچھ بنایا ہے؟ کیا خیال آپ کا؟ تو آپ سبھی یہ کہیں گے جی یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی مددگار، نہ اللہ کا کوئی معاون، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وزیر، نہ اللہ کا کوئی مشیر، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی سیکرٹری، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی یعنی چپراسی، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور یعنی کوئی معاون، مددگار، کسی قسم کی کوئی ادنا سے ادنا مدد بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں لی، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ نبیوں سے، نہ ولیوں سے، نہ شہیدوں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں مدد کی. آج ہمارے لوگ بڑی غلطی کھاتے ہیں، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتی ہیں، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں ہونی چاہیے، جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر کے پاس جاتے ہیں، مشیر کے پاس جاتے ہیں، بھائی اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کو تم دنیاوی بادشاہوں کی طرف سمجھتے ہو، اللہ کے لیے مثالیں بیان کر کے اللہ کی توہین نہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہو جا. وہ نہ اس کو مستریوں کی ضرورت ہے، نہ مزدوروں کی، نہ اسے انجینئروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی، اور نہ مہندسوں کی، نہ ڈاکٹروں کی، اور نہ کسی اور کی، اللہ کو ضرورت ہی نہیں کسی کی. وہ تو کہتا ہے کن ہو جا، تو کام اس کو کرنے کی ضرورت، صرف آرڈر ہی جاری کرتا ہے، کہتا ہے کن، کیا کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو کام ہو جاتا ہے. اس کلمہ کن کہہ کے اس چاہے تو ایک لمحے بھر میں، ایک سیکنڈ تو کیا، سیکنڈ سے بھی کم وقت میں، بس کن کہے تو ساری دنیا کو تباہ کر ڈالے. اور دوسرا اللہ کن کہے تو یہ دنیا جیسے بنی، کتنی سینکڑوں دنیا اللہ بنانا چاہے تو اللہ دوبارہ بنا دے، اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے، وہ اللہ کو پہچانا ہی ہم نے. تو اب اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے خالق ہیں، پیدا کرنے والے وہ اکیلے، اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. اچھا پھر اگر اس بات پر اتفاق ہو گیا تو اگلی بات پر بھی پھر اتفاق ہونا چاہیے. ایک ہی آیت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں، الا لہ الخلق والامر، کہ پیدا کرنا بھی صرف اسی اکیلے اللہ کا کام ہے، اور امر حکم بھی اسی اللہ اکیلے کا ہی چلتا ہے، امر اور حکم اس اکیلے اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا حکم اللہ کے سامنے نہیں چلتا. لیکن ہمارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے نہیں، یہ زبردستی بخشوا لینا ہمیں، اللہ چاہے نہ چاہے انہوں نے ہمیں زبردستی کھینچ کے جنت میں لے جانا ہے، اپنا پتہ نہیں کہاں پر گرنا، دوسروں کو جنت میں کھینچ کے لے کے جائیں گے. الا لہ الخلق والامر، خبردار اکیلے اللہ کا کام ہے پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا. مختار کل، وہ اختیارات اس کے پاس ہیں، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، سورج وہ نکالتا ہے، چاند اس نے پیدا کیا ہے، ہوائیں وہ لاتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، چاہے تو روک لے، کسی کو چاہے زیادہ دے، کسی کو چاہے کم دے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی مختار کل ہے، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، آسمانوں میں، زمینوں میں، وہ قادر مطلق ہے، حاکم کل ہے، تمام کائنات کا مالک ہے، اس کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بات پرس نہیں کر سکتا کہ تو نے کام کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کی چاہت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ سب سے باز پرس کرے، کسی کو کوئی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر لے کہ تم اس سے کیوں پوچھتا ہے. اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا غلبہ، اس کا دباؤ، اس کی خدمت، اس کی عزت، اس کی حکمت، اس کا عدل بے پایا، بے مثل، مخلوق سب اس کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے. اب ساری مخلوق سے باز پرس کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس سوال کا جواب بھی مشرکوں سے بھی پوچھے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ اقرار کریں گے کتنا بڑا بادشاہ، ایسا خود مختار، اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس کی مشیت اور ارادے سے ہر کام ہوتا ہے، جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے. اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں، ہرگز نہیں کہ اللہ جیسا تصرف کر سکے. اور جو انسان اللہ جیسا تصرف دوسروں میں مانے تو خدا کا نافرمان بن گیا، مشرک بن گیا، اور اس نے تصرف کے اندر شرک کیا. الا لہ الخلق وال امر، خبردار اللہ ہی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، اسی اکیلے کا حکم چلتا ہے. تبارک اللہ، وہ اللہ بڑی برکت والے ہیں، رب العالمین، جو رب ہیں، رب میں نے پالنے والے، عالمین تمام جہانوں کے، تمام جہانوں کے پالنے والے، کیڑوں کو روزی وہ دیتے ہیں پتھروں کے پیٹ میں، پرندوں کو وہ روزی دیتے ہیں آسمان کی فضاؤں میں، اور انسان کو وہ روزی دیتے ہیں زمین میں، جنات کی روزی کے مالک وہ ہیں، شفائیں وہ دیتے ہیں، مرادیں وہ پوری کرتے ہیں، مصیبتوں کو وہ ٹالتے ہیں، ہوائیں وہ لاتی ہیں. رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار سے وہ اللہ اکیلے ہیں. پھر سنیے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے پیدا کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہے، لہو میں نے اسی کے لیے مخصوص ہے، اور کسی کی شان نہیں ہے. پیدا کرنا، والامر، اور حکم چلانا. ہمارے لوگوں نے ایک ہی سا مانا، بعض لوگوں نے کہتے پیدا تو اسی نے کیا ہے لیکن حکم دوسروں کا بھی چلتا ہے. پیدا تو اسی نے کیا لیکن حکم فلاں بابے کا بھی چلتا ہے، حکم جو ہے نانگے شاہ کا بھی چلتا ہے، حکم جو ہے وہ جناب فلاں اجمیر شریف والے جو ہیں وہ بھی تو آخر ہیں نا اللہ کے ولی، بغداد والے پیر جو ہیں آخر وہ بھی تو کسی سے کام نہیں نا، آخر جو لاہور میں مدفون ہیں جنہیں لوگ داتا علی اجمیری کہتے ہیں وہ بھی تو آخر کسی سے کم نہیں نا، ان کے پاس بھی تو اختیارات ہیں، وہ بھی تو جناب شفا دیتے ہیں، وہ بھی تو جناب ان کے در سے بھی تو فیض ملتا ہے، اور جناب یعنی وہ بھی بلکہ یہاں تک لوگوں نے وہ باتیں کہہ ڈالی کہ میں آپ کو سناؤں تو آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اللہ کی پناہ یہ بات تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کہی جو آج کے جاہل مسلمان باز کہتے ہیں اللہ کے متعلق لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنا بھی میرا کام، حکم بھی میرا چلتا ہے، میں بڑا بابرکت ہوں، تمام جہانوں کا رب میں ہوں. اچھا اب یہ ثابت ہو گیا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ تو میں نے اپنی بات بتا دی نا، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بات بتا دی کہ میں پیدا کرنے والا، حکم میرا چلتا ہے، تمام جہانوں کا رب میں ہوں، میری ذات بڑی برکت والی، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادعو ربکم، کیا معنی اس کا؟ اپنے رب کو پکارو. ادعو ربکم، اب اپنے رب کو پکارو، تضرعاً عاجزی انکساری سے، وخفیتاً پوشیدہ، ان طریقے سے چھپ کر، عاجزی انکساری سے اپنے رب کو پکارو. انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اب ایک بات اللہ نے اپنی بتائی ہے پہلی آیت میں، اور دوسرا ہم سے مطالبہ کیا ہے دوسری آیت میں. پہلی اپنی باتیں بتائیں کہ میں پیدا کرنے والا، حکم میرا چلتا ہے، میں تمام جانوں کا رب، برکت والی ذات میں، اور اگلی آیت میں ہم سے مطالبہ کیا کہ اب ہمارا کام یہ کہ ہم نے اپنے رب کو پکارنا. ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو، کیونکہ جب پیدا کرنے والا روح ہے تو پھر پکارنا اس کو چاہیے، جب حکم اس کا چلتا ہے تو پکارنا اس کو چاہیے، جب برکت والی ذات ہے تو پکارنا اس کو چاہیے، جب رب العالمین وہ ہے تو مدد اس سے مانگنی چاہیے، شفا اس سے مانگنی چاہیے، اولاد اس سے مانگنی چاہیے، نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھنا چاہیے، غیب جاننے والا اس کو سمجھنا چاہیے، ہاتھ اس کے سامنے پھیلانے چاہیے، رکوع سجدہ اس کے لیے ہونا چاہیے، طواف اس کے گھر کا ہونا چاہیے. جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، نہیں جی نہیں، اللہ بھی سنتا ہے لیکن فلاں بھی سنتا ہے، اللہ بھی مدد کرنے پہ قادر ہے لیکن یا رسول اللہ مدد بھی تو غلط نہیں ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی بھی صحیح ہے، یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی بھی بالکل درست ہے، یا بہاءالحق بیڑا میرا تک یہ بھی صحیح ہے. اللہ کہتے ہیں یہ حد سے جو بڑھ گیا نا آگے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میں ان سے محبت نہیں کرتا، یہ میرے ناپسندیدہ لوگ ہیں جو حد سے آگے بڑھ جاتے. حد کیا ہے؟ کہ صرف اللہ تک محدود رکھیں عبادت کو. جب آپ نے اس حد کو کراس کر لیا، بارڈر کراس کر لیا، تو پھر آگے کیا؟ جہنم. جی ہاں، تو یہ آیت اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کائنات کے اندر تصرف، تدبیر اور تمام اختیارات کے مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 68 اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 میں سورۃ القصص، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اس کی مرضی ہے. ما کان لہم الخیرا، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، باقی جتنے بھی اللہ کے سوا، ماں سوا اللہ، من دون اللہ، ان میں سے کسی کو کوئی بھی اختیار میں نے نہیں دیا، بس میرا اختیار چلتا ہے. وربک یخلق ما یشاء، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ اختیار جسے چاہے اختیار کرے، مختار کل وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مختار کل اور کسی کو کوئی نہیں بنایا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلے گا. یہ جو لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہاں پر ہمیں انبیاء چھڑا دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو چھڑا دیں گے، جس نے کلمہ پڑھا، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ روزہ رکھے. رات کو ایک میں کیسٹ سن رہا تھا، اس میں مولوی صاحب بڑے دھڑلے سے بتا رہے تھے، نہیں بس ہم کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بس ہم نے کیونکہ کلمہ پڑھا، بس کلمہ ہی ہمیں کافی ہے، نبی اکرم کھینچ کے لے دیں گے ہمیں جنت کے اندر، بس ان کی محبت ہی کافی. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، اللہ کے پیغمبر نے تو کہیں یہ نہیں کہا. اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ اپنی میری بیٹی تو اپنے آپ کو یعنی عمل کر دے، میں محمد تجھے قیامت کے دن نہیں چھڑا سکتا. تو قیامت کے دن میں تمام اختیارات کے مالک صرف اللہ ہوں گے. اللہ فرماتی ہیں سورۃ الانفطار آیت نمبر 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ فرماتی ہیں اس دن قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. یوم قیامت کے دن لا تملک، نہیں مالک ہوگا نفس، کوئی نفس کسی نفس کے لیے شجر کچھ بھی، وہاں قیامت کے دن کوئی کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا, بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گا, شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا, ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی, بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا. وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. نبی تمام انبیاء انکار کر دیں گے کہ آج ہم سفارش نہیں کر سکتے, اللہ بڑے غصے کے اندر ہے, نبی نفسی نفسی عالم مجھے بچا مجھے بچا. حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتی ہیں جب ساری کائنات کے لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے یہ نہیں جا کر کہوں گا یا اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں, نہیں بلکہ میں اللہ کے سامنے اس کے عرش کے نیچے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا. پتہ نہیں کتنا عرصہ میں نے سجدہ کرنا ہے, بہت لمبا سجدہ ہوگا, پتہ نہیں کتنے دن کا سجدہ ہوگا وہ جو میں اللہ کے سامنے کروں گا. اور ایسی ایسی تعریف کے کلمات اللہ کے سامنے کروں گا کہ جو مجھے اب معلوم نہیں, اس وقت اللہ مجھے بتائیں گے اپنی تعریف کے کلمات جو میں پڑھوں گا اس وقت. اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد, رونے کے بعد, عاجزی ان کے ساری گر گڑانے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, مانگیے, آپ کو دیا جائے گا, سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ نہیں کہ وہاں پر جا کر کہ یا اللہ میں فلاں کی سفارش کرتا ہوں, فلاں کی, نہیں نہیں, وہاں پر اللہ کی اجازت سے, اللہ کے سامنے اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی اجازت ملے گی تو نبی اکرم ہم سفارش کریں گے. سفارش بھی کیا کریں گے کہ یا اللہ اپنے بندوں کا حساب کتاب لے. کیا سفارش کریں گے کہ اپنے بندوں کا حساب کتاب لے. اب اللہ نے حساب کتاب لے, اس میں کون کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. وہاں پر پھر جو ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, وَالْأَمْرُ اور حکومت, معاملہ, اختیارات, کنٹرول, يَوْمَئِذٍ اس دن قیامت کے دن, لِلَّهِ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ اس دن قیامت کے دن تمام اختیارات, معاملات, کنٹرول سب اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. بس دروازہ آگے بند ہے, آگے مزید دروازہ نہ کھولیں. ہاں پھر اللہ جس کو اجازت دیں گے, جس کے متعلق اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکے گا. نبیوں میں سے, ولیوں میں سے, شہیدوں میں سے, پیغمبروں میں سے, فرشتوں میں سے, اللہ جس کو اجازت دیں, اللہ کی مرضی لازمی ہے. اب یہ کس کو اجازت دیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی میں سفارش کروں گا قیامت کے دن, میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں قیامت کے دن, میں تمہیں چھڑاؤں گا اللہ تعالیٰ سے, تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا, منکر نکیروں کے سوالوں کا جواب میں دوں گا. اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں لوگ. صحیح بات ہے کہ قرآن اس کی مخال یعنی تردید کرتا ہے. قیامت کے دن کس کو یہ مجال ہوگی کہ یہ بات کہے؟ کس کو یہ مجال؟ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی جب ساری دنیا تباہ ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی تو اللہ فرمائیں گے لِمَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ, بتاؤ آج کس کی بادشاہ, بتاؤ لِمَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ کس کی بادشاہ آج, کون ہے جو مختار کل ہے, کون ہے جو غیب جاننے والا ہے, کون ہے جو کہتا تھا میں, کون ہے بتاؤ, اور کون جواب دے گا؟ سب تو دنیا مر چکی, قیامت آ چکی, سب ختم, کوئی جواب نہیں آئے گا. پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, آج بادشاہ صرف اور صرف للہ اللہ کی ہے, الواحد جو اکیلا ہے, القہار بڑا زبردست ہے, قوت کا مالک ہے. اللہ خود جواب دیں گے کیونکہ سارے مر چکے, قیامت آ چکی, اب کون بولے گا, سارے ختم, اللہ کی ذات کل من علی افان, سب نے ختم ہو جانا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور تمہارے رب کی ذات میں باقی رہنا ہے. تم مختار کل کون ہے, غیب جاننے والا کون ہے, مدد کرنے والا کون ہے, اولاد دینے والا کون ہے, شفا دینے والا کون ہے, کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے, دنیا اور آخرت کی باغ دور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ 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 کہتے جائیں, بغیر سوچے سمجھے کہتے جائیں, اللہ تعالیٰ مختار کل ہے, تمام اختیارات کے مالک اللہ ہیں. سورت الرعد آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتی ہیں بل للہ الامر جميعا, بلکہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاملہ تمام کے تمام, بل للہ الامر جميعا, بلکہ تمام کے تمام معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. باقی جو تم سنتے ہو جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ کا پول کھول لیں گے ہم انشاءاللہ اپنی آج کی اور آئندہ کی مجلس میں. جو لوگ اللہ کے متعلق بد زبانی کرتے ہیں, اللہ کی توہین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو تقسیم کرتی ہیں, اور خدائی اختیارات کے مالک نبیوں, ولیوں, شہیدوں, پیغمبروں, انسانوں, جنوں کو بناتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی خاص, ان کے لیے وہ بھی اس میں شریک ہیں. میرے بھائیوں, قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں, کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں یہ بات ثابت کی اللہ نے اپنے لیے کہ یہ تمام اختیارات کا مالک میں ہوں, کائنات کا نظام چلانے والا میں ہوں, اور یہ کہ تمام انبیاء اولیاء میرے محتاج ہیں, فقیر ہیں میرے سامنے, اپنی جان کے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے, تمہیں کیا دیں گے. اور یہ کہ نیک اور نیک اللہ کے بندے یا فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں کائنات میں یعنی تصرف نہیں کرتی, اختیارات کے مالک نہیں ہیں. کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں، ایک قسم قرآن کی آیات کی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اپنے لیے ثابت کی ہیں، دوسری قسم ان آیات کی ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر سے نفی کی ہے کہ میرے علاوہ نبیوں میں سے، ولیوں میں سے، شہیدوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے، آسمان کی مخلوقات میں سے، زمین کی مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، اختیارات کا مالک کو غیب جانتا ہو اور یہ کو لاب دے سکتا، شفا دے سکتا، مختار کل کوئی بھی نہیں. تو انشاءاللہ ہم دونوں قسم کی آیتیں بیان کریں گے اور چند ایک حدیثیں بھی بیان کریں گے. تو جو پہلے سنتے ہیں وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے بات ثابت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں اور یہ تو وہی کائنات کے اکیلے نظام چلانے والے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتی ہیں للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب. مشرق و مغرب کس کے لیے؟ اللہ، یہ اسی کی حکمرانی ہے، اسی کا کنٹرول چلتا ہے مشرق پر بھی مغرب پر بھی اور کسی کا نہیں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی 284 نمبر آیت اور بہت سی آیتوں میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمینوں میں، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا باس، اور اس میں کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی ہیں لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت. سورۃ البقرہ 107 نمبر آئے، آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ فرماتی ہیں مالک الناس، سورۃ الناس میں آتا نا، مالک الناس تمام لوگوں کا مالک بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران 26 نمبر آیت میں قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ شہنشاہ کہنے سے بھی منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی گویا ایک توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے، یعنی شہنشاہوں کا شہن ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کیسے پتا ہے؟ کسی کو یہ کہنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے یعنی شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو، تو شہنشاہ یعنی بادشاہ کا بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، سورۃ یاسین آیت 83، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت. فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، تمام چیزوں کی بادشاہت، اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت 88 اور 89، اللہ فرماتے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرما دیجیے میرے پیغمبر، پوچھئے مکہ کے مشرکوں سے، پوچھئے ذرا ان سے پوچھئے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، مختار کل کون ہے، جو تمام اختیارات کے ہماری کا، جس کا کنٹرول چلتا ہے، جو اس کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، جو اکیلا چلا رہا ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ اکیلا اور حکم بھی اس اکیلے اللہ کا ہی چلتا ہے، کون ہے؟ پوچھئے ذرا ان سے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ کون سی ذات ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ پوچھئے ذرا ان مشرکین مکہ سے، ابو جہل سے، ابو لہب سے، عتبہ شیبہ سے، پوچھئے ذرا ان کو، تم تعلمون، اگر تم جانتے بوجھتے عقل شعور رکھتے ہو تو بتاؤ کون ہے جو پناہ دے سکتا ہے؟ اگر وہ کسی کو پناہ دے دے تو اس کو کوئی نقصان، اور جس کو وہ پناہ نہ دے اس کو کوئی بچا سکتا؟ آپ کس سے پوچھئے؟ مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے نا، ابو جہل ابو لہب سے پوچھئے، عتبہ شیبہ سے پوچھئے، مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے مکہ کے مشرک، یہ صرف اللہ کے لیے یہ شان. مشرکین مکہ بھی کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ شان کس کی ہے؟ مشرکین مکہ مانتے تھے یہ شان صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، کنٹرول، اختیارات کا مالک وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. قل فانا تسحرون، فرما دیجیے میرے پیغمبر، پھر تم پر کیا جادو ہو گیا؟ تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں؟ جب تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر عبادت میں اس کو وحدہ لا شریک کیوں نہیں سمجھتے؟ جب یہ مانتے ہو کہ مختار کل وہ ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کو کیوں نقی کرتے ہو، ساتھ شریک کیوں مناتے ہو اللہ کے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ مانتے تو اچھے وہ، لیکن وہ بیماری جو آج ہے وہی بیماری ان کے اندر تھی، جو عذر آج ہے وہی عذر ان کے تھے، جو بہانے آج تراشے جاتے شرک کرنے کے لیے وہی بہانے ان کے تھے، جو کلام ان کی تھی وہی کلام آج کے مشرکوں کی ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہاؤ رائے شفا عند اللہ، جس کا قرآن میں آتا ہے، وہ کہتے تھے یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کا وسیلہ واسطہ ضروری ہے، یہ سیڑھیاں ہماری. وہ کہتے تھے مانا ابود اللہ علی قربون ذوفا قرآن، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک ہم ان کو نہ پکاریں. یہ باتیں آج لوگ کہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہی شرک ہے، یہی پر معاملہ خراب ہوتا ہے، یہیں پر بیڑا غرق ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے جب انسان یہ کہہ لے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ضروری، واسطے ضروری، اللہ تک پہنچنے کی سیڑھیاں اور اللہ کے لیے مثالیں بیان کرے. تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے، جس کو اللہ نہ بچائے اس کو کوئی بچا، یہ مشرکین مکہ مانتے تھے نا. قرآن کے تمہارے سامنے سورۃ المومنون 88-99 نمبر آئے. لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ جاہل لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی جس کو اللہ پکڑ لے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. تو نعوذ باللہ، پھر ہم نے اللہ سے زیادہ طاقتور بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تو مشرکین مکہ سے بھی دو قدم چھلانگ لگا کے آگے چلے گئے. تو وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پناہ دے دے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ پناہ نہ دے اس کو کائنات کی کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتے. ہم نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پکڑ لے اس کو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا، اللہ جس کو پکڑ لے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں. عقیدے دیکھیے لوگوں کے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ تو قرآن کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے، سورۃ فاتحہ میں بھی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار رب العالمین. اللہ فرماتی ہیں، سنیے اللہ کیا کہتی ہیں، لہو مقاليد السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے لیے ہے چابیاں آسمانوں اور زمینوں کی. اللہ کے خزانے، اللہ کی خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. سورۃ الزمر آیت نمبر 63 اور سورۃ الشورى آیت نمبر 21. آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ لہو، اللہ کے لیے. مقاليد السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. مقاليد چابیوں کو کہتے ہیں. تمام خزانے جو آسمانوں زمینوں کے، اس کی چابیاں صرف اللہ نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی چابی ملی، بغداد والے پیر کو بھی چابیاں ان کے پاس بھی ہیں، اور یہ اجمیر شریف والے ان کے پاس بھی چابی ہے. ڈبلیکیٹ چابی تو بنا لیتے ہیں نا لوگ، اصل چابی تو کہتے ہیں اللہ کے پاس بھی ہیں، لیکن اس کی نقل فوٹو کاپیاں ڈبلیکیٹ جو ہے وہ ہر ولی کے پاس ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کب مشین لگائی ہے اللہ کی چابی کی ڈبلیکیٹ بنانے کے لیے لوگوں نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لہو مقاليد السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. اس کے خزانوں کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا اللہ کے بغیر، وہ چابیاں اس کے پاس ہیں، اس نے چابیاں دی نہیں کسی کو. اس کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 180، للہ میراث السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمینوں کی وراثت، تمام میراث، تمام ملکیت آسمان اور زمینوں کے اللہ کے پاس ہے. اور اللہ فرماتی ہیں واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب الحکم، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. سورۃ الرعد آیت نمبر 41، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی یعنی اس پر تنقید نہیں کر سکتا کہ تم نے کیا تو کیوں کیا، نہیں کیا تو کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. اللہ فرماتی ہیں علیہ صلاح احکام الحاکمین، سورۃ الطین آیت نمبر 8، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کا حاکم نہیں، تمام فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اور سورۃ المنافقون کی 7 نمبر آیت میں اللہ فرماتی ہیں وللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. وللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں خزائن السماوات، آسمانوں کے خزانے، والارض اور زمین کے خزانے. آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہے بس، اور کسی کے پاس نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفتح آیت نمبر 4 اور 7 نمبر، وللہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر اللہ کے لیے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب حکمت والا ہے. تو یہ اور اس جیسی بے شمار آیتیں قرآن کے اندر، سینکڑوں آیتیں اور بھی موجود ہیں، یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، شافی ہے، مقدمے میں پاس کرنے والا یا ناکام کرنے والا. اللہ تعالیٰ اکیلے کائنات کی تدبیر، تصرف، اختیارات، مختارق العالم الغیب الشہادہ، کائنات کے خزانے، خزانوں کی چابیاں، اور یہ کہ کائنات کی تمام وراثت اور تمام چیزوں کے مالک، آسمانوں زمینوں، آسمان و زمینوں کی مخلوقات، آسمان و زمینوں کے درمیان حکم صرف اسی کا چلتا ہے، وہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی کوئی شریک نہیں ہے، نہ جنوں میں سے، نہ نبیوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ آسمانوں کی مخلوقات میں سے، نہ زمینوں کی مخلوقات میں سے. اب اس کے بعد آگے چلیے بات کو نپٹانے کی کوشش کریں. اب میرا خیال ایک بات پر اگر میرا اور آپ کا فیصلہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آگے بات چلانے میں شاید کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی اگر وہ بات ہم فیصلہ کر لیں آج کی اس مجلس میں، تو پھر میرا خیال بات ساری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میرا سوال ہے آپ بھائیوں سے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے علاوہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنے اختیارات میں شریک کرنا ہوتا یا کسی کو غیب کا علم دینا ہوتا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے خدائی اختیارات میں کچھ نہ کچھ دینا ہوتا، اختیارات نفع نقصان کا مالک بنانا ہوتا، شفا اولاد اس کے ہاتھ میں دینی ہوتی اور کائنات کا نظام چلانے میں اس کو اپنا وزیر مشیر بنانا ہوتا، یا اپنے علاوہ کچھ نہ کچھ اپنے اختیارات میں سے کسی کو دینے ہوتے کچھ اختیارات، تو آسمانوں کی زمین مخلوقات میں سے، زمین کے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اس کا مستحق کون تھا کہ جس کو اختیارات ملنے چاہیے تھے؟ تو آپ سب بغیر سوچے سمجھے ایک ہی زبان سے یا تو زبان ہو کر یہ کہیں گے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق تھے کہ انہیں اختیارات ملنے چاہیے تھے، اگر کوئی ہوتی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہ ان کو اختیارات ملتے، اللہ کی خدائی کے اختیارات ملتے اور نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہوتا، غیب وہ جانتا ہوتا، مستقبل کی باتوں کا علم اس کے پاس ہوتا، کائنات میں اس کی حکومت چلتی ہوتی یا دنیا اور آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کچھ نہ کچھ برابری یا شراکت ملتی، تو اس کے مستحق صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں، اس کے رسول ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، اللہ کا ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اور نبیوں میں سے بھی بالخصوص سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ جن کو اختیارات ملتے، اس لیے کہ وہ نبیوں کے امام ہیں، کائنات کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور معراج کے موقع پر یعنی اسراء جب پہلے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس گئے فلسطین، تو وہاں پر 124,000 پیغمبروں کو امامت انہوں نے کرائی ہے، اور قیامت کے دن حامد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے تمام خلقت خدا ہوگی، اور انہوں نے سفارش کر دی ہے، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام مخلوق کا حساب کتاب شروع کریں گے، انہوں نے جا کر جنت کا دروازہ کھلانا ہے سب سے پہلے، اور انہی کو حوض کوثر ملے گا جہاں سے وہ اپنی امت کو، موحدین کو، توحید والوں کو وہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جام بھر بھر کر پلائیں گے حوض کوثر سے۔ تو جو اتنی شان والے جو وہاں تک پہنچتے جہاں پر جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکے معراج کے موقع پر، جن سے اللہ ہم کلام ہوتی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ وحی اتارتی ہیں، جن کی عمر کی قسمیں اللہ کھاتے ہیں، وہ نبی وہ پیغمبر علیہ السلام جن کی شان بیان کرتے جائیں تو ہفتے مہینے سال ہر سال گزر جائیں لیکن ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر اللہ کے بعد مخلوقات میں سے سب سے شان اونچی انہی کی ہے، ان کے آگے شان کسی کے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ اختیارات ملتے تو ان کو ملنے چاہیے تھے نا، لیکن اگر ہم کیونکہ سب سے بڑے اللہ کے ولی تو وہ ہیں، ان سے بڑھ کر تو ولی نہ نبیوں میں سے نہ ان کے امتیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اور نہ یہ ممکن ہے کوئی ہو سکے، تو میرا خیال ہم قرآن سے فیصلہ کرا لیتے ہیں آج کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اختیارات کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خدائی اختیارات میں سے کچھ عطا کیے تھے، اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک تھے یا اپنے امتیوں کی نفع نقصان ان کے ہاتھ میں تھا، بیماروں کو شفا دے سکتے تھے اور یہ کہ مصیبتوں کو ٹال سکتے تھے؟ اگر یہ فیصلہ ہم قرآن سے کرا لیں تو پھر کیا آگے بات چلانے کی کوئی مزید گنجائش باقی رہ جائے گی؟ اگر یہ ثابت ہو گیا قرآن سے کہ جی ٹھیک ہے وہ بھی اختیارات کے مالک تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے پھر آگے بات آپ پوچھ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جو اگر وہ اختیارات ان کو ملے ہیں تو ان کے امتیوں کو بھی مل سکتے ہیں، اگر ان کو ملے ہیں تو ان سے کم تر درجے کے نبیوں کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ یہ اختیارات ان کو بھی نہیں ملے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، نبیوں کے رسولوں کے امام ہیں، ان سے بھی اب سارے نبیوں کے وہ سردار ہیں، اگر ان کو اختیارات نہیں مل سکے اگر قرآن سے بات ثابت ہو جائے تو پھر معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے کہ جو اختیارات ان کو نہیں مل سکے ان سے کم تر درجے کے نبیوں کو کیسے مل سکتی ہیں، اور ان سے کم تر درجے کے ان کے امت میں سے ولیوں کو کیسے مل سکتے ہیں، اور ولیوں سے کم تر درجے کے نانگے شاہ اور یہ جو جن کا کام یہ ہے نعوذ باللہ بھنگ پینا، چرس پینا اور بوٹی پینا اور یہ غلیظ گالیاں بکنا اور ننگے بیٹھنا، طہارت کا خیال نہیں، پیشاب پخانہ وہی پر کیا جا رہا ہے، نماز کا پتہ ہی نہیں، روزے کا پتہ ہی نہیں، حج کیا ہوتا پتہ ہی نہیں، اور یہ کہ کلمہ بھی شاید نہیں آتا، گندی گالیاں بکنا، کپڑوں سے بے نیاز فقیر بنے ہوئے، اور یہ کہ ملنگ بنے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں عقیدہ رکھیں کہ بابا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بابا جو ہے پونچی سرکار ہے، یہ پونچے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو اس سے بڑھ کر جہالت کی بات کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر گمراہی کی بات کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن پاک ہمارے اور آپ کے درمیان اور ہر مسلمان کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، تو قرآن مجید سے چند آیتیں سنتی ہیں، ساری آیتیں تو بیان نہیں ہو سکتی، میں نے وہ پیپر آپ سب کو دیا ہے، جن کو نہیں مل سکا وہ لے لیں، ابھی بعد میں درس سے فارغ ہونے کے بعد اس میں ساری آیتیں میں نے لکھ دی ہیں، تاکہ آپ خود بھی آ کے پڑھنا گھر میں، میری بات پر آپ 100% یقین نہ کریں، خود پڑھا کریں گے تو ہم سن کے آئیں صحیح ہے غلط ہے۔ اور بات سب اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، فرشتہ بھی میں نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو صرف اس چیز کے پیچھے چلتا ہوں، اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وہی اترتی ہے، میں تو وہی کا پابند ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، فرما دیجیے میرے پیغمبر کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، سمجھتے کیوں نہیں بات کو، عقل کیوں نہیں کرتے، شعور کیوں نہیں رکھتے، غور کیوں نہیں کرتے، کیوں اندھے ہو گئے عقیدت کے اندر؟ ہمارے لوگ عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، محبت میں، کہ وہ شان بیان نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور وہ شان بیان کرتے ہیں جو شرکیہ ہے، اللہ کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اللہ کی ساری صفتیں چھین کر ان میں داخل، یعنی ان میں بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی کے بارے میں باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اور اکثر نعتیں، اکثر یہ جو قصیدے لوگ پڑھتے ہیں، ان میں سے 80% ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ پڑھتے ہیں، صحیح شان بیان نہیں کرتے، ان کی تو صحیح شان اتنی ہے، وہ بیان کرنا شروع کر دیں قرآن حدیث ختم ہونے کو نہیں آئے گا، اتنی آیتیں ان کی شان میں، اتنی احادیث وہ بیان کریں، بجائے اس کے کہ انسان شرکیہ باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اپنی قیامت تک آنے والی امت کے سامنے واضح کر دیجئے کہ میری امت کے لوگوں، لا اقول لکم، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، عندی خزائن اللہ، کے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھے، حضرت علی کے پاس تھے، اللہ کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اجمیر شریف والے کے پاس ہیں، سلطان بہو کے پاس ہیں، ملتان، مدینۃ الاولیاء، ولیوں کے شہر، وہاں پر پتہ نہیں کہتے کتنے لاکھ ولی دفن ہیں ان کے پاس ہیں، عقل سے کام لینا چاہیے۔ ولا اعلم الغیب، غیب میں نہیں جانتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں غیب نہیں جانتا، وہ نہیں غیب جانتے، تو آج کے ولی غیب جان سکتے ہیں یا مستقبل میں، یا آج کے یہ جو شعبد آباد نجومی غیب جانتے ہیں، یا ہاتھ دیکھنے والے غیب جانتے ہیں، یہ جو طوطے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں قسمت کی پڑیاں دکھانے والے اور قسمت کے کار دکھانے والے غیب جانتے ہیں؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا ہوں فرشتہ ہوں، میں یہ دعوے ہرگز نہیں کرتا، یہ انہی کو مبارک ہو جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں کہ قریب آسمان ہی پھٹ پڑے ان کے جھوٹ سن کر۔ جی ہاں، تو آگے سنیے، اللہ فرماتے ہیں سورت الاعراف آیت نمبر 188، سورت الاعراف آیت نمبر 188، اللہ فرماتے ہیں قل، فرما دیجیے میرے پیغمبر علیہ السلام، لا املک لنفسی، نہیں ہوں میں مالک اپنی جان کے، نفعا ولا ضرا، نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر وہ ہوتا ہے جو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو میں چاہوں اور اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو میں چاہوں اور اللہ نہ چاہے وہ، نبی اکرم چاہتے اتنا میرا چچا کلمہ پڑھ لے ہوا ہے، نبی اکرم چاہتے تھے ابو جال کلمہ پڑھ لے ہوا ہے، نبی اکرم چاہتے تھے کہ یعنی آپ کو یعنی نقصان نہ پہنچے، اور کئی چیزیں چاہتے تھے لیکن ہوئی ہیں، اللہ نے نہیں چاہیے تو نہیں ہوں، اور جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے، میری جان کے نفع نقصان بھی میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ولو کنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا، وما مسنی سوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کبھی کوئی رنج نہ پہنچتا اگر میں غیب جانتا ہوتا، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو ہوں صرف ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کو،
ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے خوشخبری سنانے آیا ہوں جنت کی، موحدین کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے، کافروں مشرکوں منافقوں کو بدعتیوں کو میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں جہنم سے، میرا تو یہ کام ہے ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا، اللہ کا پیغام تو تک پہنچانے والا، خدائی اختیارات میرے پاس نہیں، غیب میں نہیں جانتا، اللہ کے خزانوں کا مالک میں نہیں ہوں، اور اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک میں غیب میں نہیں، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہی آیت کا ترجمہ پڑھ لینا گھر میں جا کر، آپ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، نبی اکرم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے یعنی کمر پر جب کہ اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں سجدے کی حالت میں تھے، اونٹ کی گندی اوجھ لا کر رکھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یعنی ڈالا گیا کپڑا اور اس کو بل دے کر اتنی دبایا گیا کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آنکھیں بھی باہر نکلنے کے قریب ہو گئیں، طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، گالیاں نکالی گئیں، جادوگر شاعر مجنوں کا ذات کیا کچھ کہا گیا، کوڑا پھٹ کر پھینکا گیا، اور جناب مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، قتل کی سازشیں منصوبے میں جنگ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، یہودیہ اور اپنے زہر ملا کر کھلا دیا گوشت کے اندر، تکلیفیں پہنچی گئی نہیں پہنچی اللہ کے نبی کو، اگر غیب جانتے ہوتے تو اتنی تکلیفیں پہنچتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو کبھی اس یہودیہ کا زہر ملایا ہوا گوشت کھاتے؟ پتا نہ چل جاتا کس گوشت، یاد ہے واقعہ ایک یہودیہ اور اپنے گوشت میں زہر ملا کر نبی اکرم کے پاس بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، پتہ نہیں چل سکا کس میں زہر ہے، اور آپ کے ساتھیوں نے بھی کھا لیا، ایک ساتھی شہید بھی ہو گیا اس گوشت کے کھانے سے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اپنی وفات کے وقت کہ عائشہ اب اس گوشت جو جس میں زہر ملا تھا یہودی نے ملایا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اندر ایسے مجھے جیسے رگیں کٹ رہی ہیں، ایسے اگر غیب جانتے ہوتے تو گوشت کھاتے؟ پتا نہ چل جاتا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے؟ اگر غیب جانتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 قاریوں کو کیوں شہید کرواتے؟ وہ 70 صحابہ ایک مشرکین آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلے کے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، دھوکے کے ساتھ دور بول رہے ہیں، ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ ہمیں یا نیا مسلمان وہ ہونا چاہتا ہے، آپ اپنے قاری عالم ہمارے پاس بھیجیے، استاد بھیجیے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے، بتائیں اسلام کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں پر اعتبار کر لیا اور 70 چنے چنے قاری ساتھی اپنے عالم ان کے ساتھ بھیج دیے اپنے صحابہ میں سے، انہوں نے دھوکے کے ساتھ بلایا تھا، اور جب اپنے پہنچے اپنے گاؤں کے پاس اپنے قبیلے کے پاس وہاں ایک پہاڑی کے پاس ان کا گھراؤ کر لیا 70 کے 70 صحابہ کا، اور ایک ایک کو چن چن کر مارا اور شہید کر دیا 70 کے 70 کو، دھوکے کے ساتھ بلا کر شہید کر دیا، اللہ کے نبی اس کا بڑا رنج ہوا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک مہینے تک بد دعا کرتے رہے، اگر غیب جانتے ہوتے تو کبھی اپنے ساتھیوں کو بھیجتے؟ کیا خیال آپ، یہاں کے اللہ کے نبی پر یہ تومت ہے نعوذ باللہ کہ غیب بھی جانتے تو پھر جان بوجھ کر اپنے ساتھی کو مروا دیا، غیب بھی جانتے تھے نعوذ باللہ پھر جان بوجھ کر گوشت کھایا اور اپنے ساتھی کو شہید کروایا، غیب بھی جانتے تو پھر یہ ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ کا سفر میں، اور جس کی وجہ سے تیمم کی آیتیں اتری ہیں، ہار مل نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں پر ہار ہے، پورا علاقہ چھان مارا ہار نہیں مل رہا، حتیٰ کہ لیٹ ہو گئے پانی بھی ختم ہو گیا، تب اللہ نے تیمم کی آیتیں اتار دی، اور جب قافلہ چلنے لگا اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا علاقہ سفائی کروا رہے ہیں تلاش کروا رہے ہیں کہاں پر ہار ہے، اونٹ کے نیچے ہار پڑا، پیغمبر علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا، غیب جانتے تھے، اللہ اکبر، ولو کنت اعلم الغیب اگر میں غیب جانتا تھا تو مجھے کبھی یہ تکلیفیں نہ پہنچتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی جان کے نفع جو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں اپنی امتیوں کے ہو سکتے ہیں، اب کوئی سر پھرا یہ کہہ سکتا تھا نہیں جی نہیں اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن ہمارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ بھی بند کر دیا، اللہ فرماتے ہیں سورت الجن آیت نمبر 21 اور 22 اللہ فرماتے ہیں قل فرما دیجیے میرے پیغمبر علیہ السلام انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا فرما دیجیے میرے پیغمبر کہ نہیں ہوں میں مالک تمہارے، لکم میں نے تمہارے پہلے تھا پچھلی آیت میں تھا لنفسی اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، یہاں پر آیا لکم تمہارے نفع نقصان کا بھی ضرا نقصان ولا رشدا نہ نفع، تمہارا نفع نقصان بھی میرے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر علیہ السلام انی لن یجیرنی من اللہ احد مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں اس کی تبلیغ میں کوتاہی کروں یا اللہ کے کسی حکم کو ٹال دوں اور اللہ کی پکڑ مجھ پر آ جائے تو مجھے اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ولن اجد من دونہ ملتحدا اور میں اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پاتا، میری جائے پناہ اللہ بس، اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے مقابلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ میری جائے پناہ اللہ ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں ہماری جائے پناہ رسول اللہ ہے، نبی اکرم نے اللہ کو پکارے اور ہم نبی اکرم کو پکارے، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، یہ دستگیر، غوث پاک، یہ ساری اللہ کی صفتیں جو ہم نے آج ولیوں کے اندر، نبیوں کے اندر، شہیدوں کے اندر مان لی، اور یہ شرک کا ارتکاب کیا، شرک کے تصرف، شرک کے علم، اور بہت سی قسمیں ہم نے شرک کی. مدینہ پاک میں صحیح بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے، چار سال وہاں پر گزارے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہاں پر حج کے موقع پر ہماری ڈیوٹی لگتی تھی، وہاں پر ایک دو سال میں نے وہاں پر ڈیوٹی دی ہے نبی کرم کی قبر مبارک پر، تاکہ لوگ وہاں پر کوئی شرکیہ کام نہ کریں. تو یقین جانے دو سال کا تجربہ ہے، وہاں پر لوگ اتنا شرک کرتے ہیں، آ کر اللہ معاف فرمائے، کہ اگر وہاں پر یہ پولیس والے نہ کھڑے ہوں، وہاں پر یہ حیات الامر بالمعروف والے نہ کھڑے ہوں، تو لوگ یہ کیچنا چھوڑے ایک لمحے بھر کے لیے، سب کچھ اٹھا کے لے جائیں وہاں سے. تو وہاں پر لوگ جناب اتنا وہاں پر طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، تو ہم انہیں پیار سے سمجھاتے اور ان کے اپنی زبان میں مترجم کی حیثیت سے وہاں پر ہم کھڑے ہوتے تھے. تو ایک آدمی وہاں پر جناب بیٹھا قبر کی طرف منہ کر کے رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے شفا دیجیے، میرا فلاں بیمار ہے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ اولاد دیجیے. وہ جو اللہ سے مانگنا چاہیے اسی بلا کی طرف منہ کر کے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف منہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے. تو میں نے اس کو پیار سے اچھے طریقے سمجھایا کہ بھائی یہ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ سے مانگ، یہاں پر تو درود پڑھ دوں، یہاں پہ درود پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، جو کام ہے کرنے والا وہ کر، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے مانگ کہ یا اللہ میں نے درود پڑھا تیرے نبی پر، یا اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے یہ دے. تو وہ غصے کے اندر آ گیا، کہتا میرا تو رب ہی یہ ہے، یقین جانے اس کے الفاظ ہیں، وہ میرے اوپر غصے میں آ گیا، کہتا میرا تو خدا، میرا تو رب، میرا تو مولا، میرا اللہ یہ ہے. اور یہ کہہ کہ اسے نکلنے کی دیر، یعنی چھلانگ لگائی اور باہر نکل گیا، تو کہیں یہ بتا ہی نہ دے شرطوں کو اور مجھے پکڑنا. حالانکہ میں نے کیا بتانا تھا، بس اللہ جس کو ہدایت نہ دی اس کو شرطیں کیا کہیں گے. تو میرے بھائیوں وہاں پر لوگ طرح طرح کے آتے ہیں، اور اس مرتبہ میں نے چھٹی کے موقع پر، نبی کی چھٹیوں پر میں گیا وہاں پر مدینہ میں، تو وہاں پر بھی میں نے بڑے نظارے دیکھے، یعنی عشاء کی نماز کا، کیونکہ مسجد بند ہو جاتی ہے، تو وہاں رات 12 بجے تک ہم بیٹھے رہے جہاں پر، درود پڑھ کے نکلتے ہیں باہر اس دروازے کے، اور کسی کا انتظار کر رہے تھے، مکہ سے کسی نے آنا تھا. تو وہاں پر میں نے دیکھا کئی قسم کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، سبز پگڑیوں والے، ہری پگڑیوں والے، سفید پگڑیوں والے، کالی پگڑیوں والے، بغیر پگڑیوں کے، ٹوپیوں، ہر قسم کے لوگ وہاں پر، اور اتنا شرک وہاں پر کرتے ہیں آ کر، بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف، اللہ سے مانگے کہ اللہ کی طرف منہ کر کے وہاں پر درود پڑھیں، نہیں یہ نہیں، وہاں پر قبر کی طرف منہ کر کے جناب روتی ہیں اور شرکیاں نعتیں پڑھتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں. میں نے قریب جا کر بہت سے لوگوں کو سنا پیچھے کھڑے ہو کر کہ کہتے کیا ہیں. تو یقین جانے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، یا رسول اللہ شفا دیجیے، یا رسول اللہ عالم اسلام کے اوپر رحم کیجیے. بھئی اللہ سے مانگو، یہ تو قرآن کہتا ہے قل انما ادعو ربی، کہہ دیجیے میرے پیغمبر اسلام سوائے اس کے نہیں، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں تو اپنے رب سے مانگتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بناتا اس کے پکارنے میں. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رب سے پکاریں اور ہم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں. اتنے جاہل لوگ، پتہ ہی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی بڑھا دیا. تو یہ آیتیں پڑھیں جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں. تو میرے بھائیوں آیتیں بہت زیادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سورۃ المائدہ میں فرماتی ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہیں، اللہ جس کو فتنے میں ڈالنا چاہیں، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے مقابلے میں آپ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ نہیں اس کو بچا سکتے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 41، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کے کچھ کام نہیں آ سکتے. اور اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اِنَّكَ، بے شک اے میرے پیغمبر آپ، لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من تشاء، جس من احببتا، جس کو آپ چاہیں. دیکھنا نبی اکرم، یہ ٹوٹ رہی تھی، یہ سورت القصص کی 56 نمبر آئے تھے، سورت القصص 56 نمبر آئے جس نے آپ کے سامنے پیپر میں لکھی ہے. یہ آیت کب اتری؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا ابو طالب کو بہت سمجھایا،
بہت اصرار کیا، زور دیا کہ کلمہ پڑھ لے میرے چچا، ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے تیرے بارے میں کچھ عرض کر سکوں، یا اللہ میرا چچا اس نے کلمہ پڑھا تھا، تجھے یعنی اللہ کے حکم سے تیری سفارش کر سکوں۔ لیکن چچے نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ جو کافر بیٹھے تھے نا پاس، ابو جہل وغیرہ، انہوں نے کہا کہ دیکھنا جاتے وقت باپ دادا کا دین چھوڑ کے نہ مرنا، باپ دادا کا دین جہلیت والا دین عبد المطلب۔ اور اس نے ان کی باتوں میں آ گیا اور کہا کہ میں یعنی باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں باپ دادا کے دین پر جہلیت شرک والے دین پر مرتا ہوں۔ تو اس وقت اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے منع نہ کیا میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، یعنی تیرے لیے میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، یار میرے چچا کو بخش دے۔ اس وقت آیت آ گئی بعد میں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، سورۃ التوبہ۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنے یعنی کسی قریبی رشتہ دار کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے جو قریبی رشتہ دار شرک پر مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی ایمان والے مومن کے لیے جائز نہیں کہ مشرک کے لیے استغفار کرے۔ اللہ نے اتنی بھی اجازت دی کہ مشکل مشرک کے لیے جو شرک پر مر گیا بغیر توبہ کیے، کلمہ پڑھے بغیر مر گیا کفر شرک کی حالت میں، اس کے لیے استغفار پڑھنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو نبی اکرم کو اس کا بڑا رنج تھا کہ میرا چچا مسلمان نہیں ہوا۔ تو اللہ نے یہ بھی آیت اتاری جو میں نے پڑھی تھی سورۃ القصص کی 56 نمبر آیت، انک لا تہدی، اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے، من احببتا، جس کو آپ چاہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، تمام اختیارات کے مالک ہوتے، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں تھا، ہدایت گمراہی ان کے ہاتھ میں، جنت جہنم ان کے ہاتھ میں ہوتی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کلمہ نہ پڑھا لیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، سنا دینا، نصیحت کر دینا، واعظ کر دینا، تبلیغ کر دینا، باقی دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کسی کو ہدایت کی طرف لائے، کسی کو گمراہی پر مارے، کسی کو جنت میں لے جائے، کسی کو جہنم میں پھینکیے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا، آپ کا کام نہیں ہے میرے پیغمبر، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے پیارے ہیں، محبوب ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا، سنا دینا، واعظ نصیحت کر دینا، لیکن ہدایت میرے ہاتھ میں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، تمام اختیارات کے مالک نہیں تھے، تمام اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تمام مکہ کے کافر مسلمان ہو جائیں؟ چاہتے تھے کہ نہیں چاہتے تھے؟ سبحان اللہ، نبی اکرم کیا نہیں چاہتے تھے کہ ابو جہل مسلمان ہو؟ کیا نہیں چاہتے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہتے تھے ان کافروں کے غم میں کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اس غم کے اندر کہیں آپ اپنی صحت کو برباد نہ کر بیٹھے، یہ اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں اس غم کے اندر کہ یہ کافر مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اتنا غم تھا، اتنا رنج تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کیا سب کو کلمہ پڑھا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا سب کو مسلمان کر لیا، مومن کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی جن کے بارے میں مرضی تھی وہ مسلمان ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا وہ مسلمان۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، جو پیغمبر چاہے اور اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نہ چاہے اور ولی چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو اللہ نہ چاہے اور فرشتے چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیات، ان پر آپ غور و فکر کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چوٹ آئی اور اگلے دانت ٹوٹ گئے، کافروں نے مارا، زخم لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا رنج ہوا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، فرمایا کہ یہ قوم، یہ کافر کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ ہی زخمی کر دیا، اپنے نبی کا ساری پھوڑ دیا ہے، دانت ہی شہید کر دی ہیں، ان کو کیسے کامیابی ملے گی، کیسے نجات ملے گی ان کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً قرآن کے اندر یہ آیتیں اتار دی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ نے کیا بات کہہ دی ہے؟ لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو کسی معاملے کا، ان کے ہدایت اور ان کے یعنی گمراہی، ان کی جنت یا ان کی جہنم کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. لیس لک، نہیں ہے آپ کے لیے، من الامر، اختیارات میں سے شیء، کوئی چیز نہیں. او یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کروں، او یعذبہم، یہ ان کو سزا دوں، فانہم ظالمون، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ ظالم ہے، کافر ہے، مجھے جو بھی ہے، لیکن ان کی توبہ قبول کروں، ان کو ہدایت دے دوں، یا ان کو سزا دوں، کفر پر ماروں، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں. ان کی ہدایت قبول، ان کو ہدایت پر لاؤں یا ان کو گمراہی پر ماروں، انہیں جہنم میں پھینکوں یا جنت میں، کس کا کام ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے میرے پیغمبر، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو یہ ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہوں گے مستقبل کے اندر. مستقبل کا علم اللہ کو ہے، آپ کو نہیں. لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا. اور ہوا بھی ایسے ان مشرکوں میں سے جو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، ان مشرکوں میں سے مستقبل کے اندر کتنے مشرک مسلمان ہوئے؟ اللہ کے علم میں تھا نا کہ انہوں نے مسلمان مستقبل میں ہو جانا ہے، لیکن نبی اکرم کو نہیں جانتے تھے. جنگ احد کافروں کی قیادت کون کر رہا تھا؟ حضرت خالد بن ولید، اس وقت کافر تھے، خالد بن ولید. لیکن بعد میں دیکھے مسلمان ہوئے، کتنے بڑے جرنیل بنے مسلمانوں کے، حضرت خالد بن ولید کو نبی اکرم نے فرمایا یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. لیکن جنگ احد کے اندر وہ کافر تھے، کافروں کی قیادت کر رہے تھے. تو یہاں سے بات معلوم ہو گئی کہ اختیارات اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بلکہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. غیب کا علم نبی کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ اللہ جانتے ہیں غیب کا علم. اور یہ کہ اولاد دینا، شفا دینا، اور یہ کہ کسی کو مسلمان بنانا، آج لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں، اتنا غلو کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پیش کرتے کہ جیسے تمام خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں، غیب جانتی ہیں، اولاد دے سکتی ہیں، جس کو چاہیں گے قیامت کے دن اپنی مرضی سے چھڑا لیں گے جہنم سے، جس کو چاہیں گے قیامت کے دن اللہ سے چھڑا لیں گے. ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں. قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر اس کی سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے. اور قیامت کے دن سفارش موحدین کی ہوگی، جو شرک پر مر گئے، جو کفر پر مار گئے، ان کی سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے قیامت کے دن. پڑھیے قرآن مجید کو کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک تھے. سورت الانفال آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ ذات ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپس میں لڑتے تھے لوگ، قبیلے برادری آپس میں جنگیں تھیں، کئی کئی سال تک جنگیں جاری رہتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دل جوڑ دیے، صلح کرا دی، لڑائی جھگڑے ختم کرا دیے. تو اللہ فرماتی ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں، میں نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. اے میرے پیغمبر، آپ اگر روئے زمین کا خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. اے میرے پیغمبر، لو انفقتا، اگر آپ خرچ کر ڈالتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سارے دنیا جان کے خزانے بھی آپ خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. آپ کی محنت ٹھیک ہے، آپ نے محنت کی ہے، لیکن توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. انہو عزیز حکیم، بے شک بڑی زبردست حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ. کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک نہیں، اگر اختیارات کے مالک ہوتے تو ان کے دلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ لیتے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے تھے، جب تک میں اپنی توفیق، اپنی رحمت کی بارش نہ برساتا، اگر میں توفیق نہ دیتا تو محض اکیلے آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ میری رحمت اور میری توفیق ہوئی ہے، آپ نے محنت کی ہے، تو میں نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. تو کیا معلوم ہوا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مختار کل تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن اس کا رد کرتا ہے. سنیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, یہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 34 اور 35, سورۃ الانعام آیت نمبر 34 اور 35, اللہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے میرے پیغمبر علیہ السلام آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلاتے تھے مشرکین کافر تنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو, اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تسلیاں, جانتے نا تسلی, حوصلہ دیتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے پیغمبر آپ گھبرائیں نا, آپ سے پہلے رسول جتنے بھی آئے ہیں سب کو جھٹلایا گیا, سب کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, سب کو مارا پیٹا گیا, سب کو گالیاں نکالی گئیں, سب پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا. کہ صرف آپ ہی اکیلے نہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی گزرے ہیں سب کو یہ معاملہ پیش آیا ہے قوموں کی طرف سے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا, لیکن ان نبیوں نے صبر کیا کہ جو ان کو جٹاتے تھے لوگ, جو انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے, اس پر انبیاء صبر کرتے تھے, آپ بھی صبر کریں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, حَتَّىٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. ولا مبدل لکلمات اللہ, اور اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کا نظام ہے کہ جو بھی حق بات کرے گا اس کے لوگ مخالف ہوں گے, جو بھی توحید کی دعوت دے گا اس کو لوگ, اس پر لوگ کیچڑ اچھالیں گے, اس کو برا بھلا کہیں گے. تو آپ اکیلے نہیں, آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ نَبَأٌ مِّن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ کے پاس رسولوں کی کہانی, رسولوں کی خبر آ چکی. پھر اللہ فرماتے ہیں, اگلی بات سننے والی ہے جہاں سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے, تمام اختیارات کے مالک نہیں تھے, بلکہ ان کی باغڈور بھی اللہ کے ہاتھ میں تھی, جو اللہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر ان لوگوں کا اعراض, ان کی بے رخی, ان کا منہ پھیرنا, ان کا آپ سے یعنی دور بھاگنا تم سے برداشت نہیں ہوتا, اے میرے پیغمبر اگر تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے, تم پر گراں گزرتا ہے, مشکل گزرتا ہے. فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, اگر تمہیں کچھ, اگر تم میں پھر کچھ زور ہے, اگر تم میں کچھ طاقت ہے, تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لو, زمین میں سرنگ کھود لو, یا آسمان میں سیڑھی لگا لو, اور پھر ان کے سامنے معجزہ لے آؤ, کوئی معجزہ جس طرح یہ مانگتے ہیں کافر, یہ معجزہ لے کے آؤ ہمارے سامنے, جو ہتاب ہم ایمان لائیں گے. تو اے میرے پیغمبر اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے نا, تو اس زمین میں سرنگ کھود کے کوئی لے آؤ ان کے لیے کوئی چیز جو یہ مانگتے ہیں, یا سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کر ان کے لیے کچھ معجزہ لے آؤ. لیکن یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کام کرنا, کیا آپ سیڑھی لگا کر آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں جو اللہ نہیں چاہتا, اللہ کے حکم کے بغیر, یا زمین میں سرنگ کھود کر نیچے سے کوئی چیز نکال کر ان کو دکھائیں جس طرح یہ مانگتی ہیں, اگر آپ کر سکتے تو کر لیں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں, اور انہیں استطاعت اگر آپ کی طاقت ہے تو کر لیں, لیکن یہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ سارے معجزے لانا کس کا کام ہے, یہ نبی کا اپنا کام نہیں. اللہ جب معجزہ چاہے تو ظاہر ہوتا ہے, نبی چاہے نہ چاہے تو ظاہر نہیں ہوتا. معجزے بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں, معجزہ سمجھتے نا, موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا نا, لاتھی پھینکتے تو سانپ بن جاتا, ہاتھ نکالتے بغل سے تو چمک رہا ہوتا, لیکن وہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں. اگر اپنے ہاتھ میں ہوتا, اگر نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا, تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لاتھی پھینکو, تو لاتھی جب پھینکی تو وہ سانپ بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا ازدہا سانپ دیکھا تو دوڑ لگا دی, بھاگ اٹھے, دوڑے تھے کہ نہیں دوڑے تھے, قرآن میں ہے نا. تو اگر پتا ہوتا کہ یہ لاتھی نے سانپ بن جانا ہے, اپنے اختیار سے اگر پھینکی ہوتی تو پھر دوڑتے کیوں؟ معلوم ہوا کہ نبی کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, یہ کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. اللہ نے جب دکھلایا تو اتنے ڈرے کو باغی اٹھے دوڑ ہی لگا دی. اللہ نے کہا کہ واپس آؤ, دوڑو نہیں, ڈرو نہیں, میرے ہاں نبی ڈرا نہیں کرتے. تو معجزہ بھی نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا, بلکہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ اللہ جب چاہتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے. تو جب معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں, تو کرامتی ولیوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں. حالانکہ معجزہ تو کرامت سے بڑی چیز ہے, معجزہ تو نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کرامت ولیوں کے, لیکن ہمارے لوگ اس طرح ولیوں کو پیش کرتے ہیں جیسے وہ جب چاہیں ڈگم ڈگی دبا کر جب چاہیں وہ یعنی کرامت دکھا دیں, اور جب چاہیں سانپ نکال کر آستین سے باہر نکال کر دکھا دیں. لوگ اس طرح سمجھتے ہیں, اس طرح مولوی جاہل مولوی جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں. تو جس کرامت اور معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر سونگ لگا کر زمین میں یا سیر لگا کر آسمان سے کچھ لا کر دکھانا چاہتے ہو دکھا دو اگر تمہارے اندر طاقت ہے, لیکن یہ بھی تم نہیں کر سکتے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں, گھبرایا نہ کریں, اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا کریں ان کے اراد کی وجہ سے، ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے کافروں کے، بلکہ صبر کریں، بلکہ صبر کریں آپ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتے، اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا نادانوں میں سے مت بنو. اپنے پیغمبر کو اللہ کہہ رہے نادانوں والی باتیں نہ کرو. مِنَ الْجَاهِلِينَ، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں میں چاہتا تو سارے مسلمان ہو جاتے، سارے مومن بن جاتے. میں چاہتا تو میں سب کو مسلمان بنا سکتا تھا، لیکن اگر میں سب کو زبردستی بناتا تو پھر تو امتحان ختم ہو گیا. پھر تو جب زبردستی ہوگی پھر تو امتحان نہ رہا. امتحان تو یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ یہ نیکی کا راستہ، یہ برائی کا، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے. تم جو سا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کرو. یہ امتحان ہے، دنیا دار الابتلاء ہے. اگر اللہ زبردستی کرتے پھر تو امتحان کی بات نہ رہی. تو کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک، اللہ کے سامنے بے بس تھے، عاجز تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے محتاج تھے، فقیر تھے اللہ کے سامنے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے جس طرح لوگ سمجھتے ہیں، جی جس کو چاہتے دے دیتے، جس کو چاہتے دبو دیتے، جس کو چاہتے پار لگا دیتے. نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اختیارات نہیں تھے، تو پھر نبیوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر درجے کے انبیاء کے ہاتھ میں اختیارات ہو سکتے ہیں جو اختیارات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکے. اور جو نبیوں کو نہیں مل سکے وہ ولیوں کو مل سکتے ہیں. اللہ کیا فرماتی ہیں سنی، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 57 اور 58، سورۃ الانعام آیت نمبر 57 اور 58، اللہ فرماتی ہیں قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں اپنے رب کی طرف سے. ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس ہر چیز میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو. وہ مشرک کہتے تھے، کافر کہتے تھے، ابو جہل وغیرہ، اے محمد تم ہمیں روزانہ ہی دھمکیاں دیتا ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو لے آ تو عذاب جلدی لے کے آ. دھمکیاں دیتے تھے نبی اکرم کو، کہتے تھے جو تو ہمیں سزائیں روزانہ دھاتا ہے نا کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو جو تو سانپ نکالنا چاہتا ہے نکال ہی لے، جو تو عذاب لانا چاہتا ہے لے آ. وہ یہ اس طرح کہتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیغمبر ان کو کہہ دو ما عندی ما تستعجلون بہ، جس عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں. ان الحکم الا للہ، تمام فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں تو نہیں. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا، لیکن یہ عذاب لانا بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا معلوم ہوا کہ عذاب لانا نبی کے ہاتھ میں نہیں تھا، اختیارات کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یہ عذاب لانا، معجزہ دکھانا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقص الحق کا، اللہ حق بات بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا ان قریب انشاءاللہ. دیکھنا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آتا ہے، قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب. قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین، کہہ دیجئے میرے پیغمبر علیہ السلام اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی تو جس کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب لے کے آ، تو یہ میرے اور تمہارے دماغ کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، کب کا عذاب اتر چکا ہوتا، کب کے فیصلے ہو چکے ہوتے. اللہ بہتر جانتے ہیں ظالموں کو، لہذا اللہ جب چاہیں گے عذاب اتاریں گے، عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں. یہ اللہ نے کس کو کہا؟ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے. اسی طرح سورت غافر، سورت المومن آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتی ہیں اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، کسی رسول کے لیے یہ طاقت ہی نہیں اس نے کہ اللہ کے حکم کے بغیر خود کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی عذاب لے آئے. ما كان لرسول، کسی رسول کے اختیار میں چیز نہیں ہے، ان ياتي بايه کے لے آئے کوئی نشانی، کوئی معجزہ، الا باذن الله، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے. فاذا جاء امر الله، جب اللہ کا حکم آ جاتا، قضی بالحق، تب تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت باطل میں پڑے ہوئے لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، خسارے میں پڑ، نقصان اٹھاتے ہیں جو گمراہی پر چل رہے ہیں. تو ان آیات سے کیا بات ثابت ہوتی میرے بھائیوں؟ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں لکھی ہوئی میرے سامنے، اسی طرح صاحب سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 تک آپ پڑھیے، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 تک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. کہ یہ کافر کہتی ہیں کہ ہم اس وقت کن پر ایمان لائیں گے، آیات کا ترجمہ یہ اللہ کہتے ہیں، کافر کہتی ہیں اس وقت اے پیغمبر تجھ پر ایمان لائیں گے جب تو زمین سے ہمیں چشمہ نکال کے دکھائے. ان کا مطالبہ یہ تھا کافروں کا، مشرکین مکہ کا، کہ اے محمد ہم تجھ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب تو ہمیں زمین سے چشمہ نکال کے دکھا، یا تیرا کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے، انگوروں کا باغ ہونا چاہیے، اور کھجوروں انگوروں کے باغ میں تو درمیان میں نہر نکال کر دکھا. اور کہتے کہ تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا کر دکھا ہم کو، یا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے ہم ڈائریکٹ بات کریں اللہ سے فرشتوں سے، یا تیرا سونے کا گھر ہونا چاہیے، سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا تو آسمان پر ہم کو چڑھ کر دکھا، ہم دیکھیں تو آسمان پر چڑھے اس طرح، اور آسمان پر چڑھ کر تمہیں دکھا دے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان پر چڑھ کر وہاں سے کتاب لے کے آئے ہمارے لیے جس کو ہم پڑھیں. یہ سارے مطالبے تھے کافروں کے. سورت بنی اسرائیل پڑھ لینا آیت نمبر 90 سے 93 تک. اللہ نے کیا کہا؟ قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرا رب پاک ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے تمہیں سب کچھ جو تم مطالبے کر رہے ہو نا، اس سے بڑھ کر اللہ تمہارے مطالبے پورے کر سکتا ہے. لیکن حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، یہ میرے اختیار نہیں جو تم مانگ رہے ہو. آپ بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کیا گئی ہے؟ قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میرا رب تو پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے جو تم مطالبے مانگ رہے ہو، یہ وہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں دکھا سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو، یہ تو اللہ کا کام ہے نا، سبحان ربی اس کے بارے میں. لیکن میری بات، یہ مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہو، میں کروں یہ؟ حل کنت الا بشر رسولا، کتنی چیزیں ہیں؟ دو. میں ہوں بشر اور رسول. میں کیا ہوں؟ بشر اور میں بشر ہوں، انسان ہوں، میرے اختیار میں نہیں میں یہ تمہارے مطالبے پورے کر سکوں، اور رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا کہ میں تمہارے مطالبے پورے کروں. یہ سارے تمہارے مطالبے اللہ چاہے تو پورے کر سکتا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے. تو کیا معلوم ہوا کہ نبی اکرم مختار کل تمام اختیارات کے مالک نہیں تھے، تمام اختیارات کے مالک نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اختیارات کے مالک نہیں تھے، تو پھر ان سے کم تر درجے کے انبیاء اختیارات کے مالک ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کہتے ہیں یہ تمام اختیارات کے مالک تھے، انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹوں کو موت کے منہ سے نہ بچا لیتے. چھوٹے بیٹے اللہ کے نبی کے اپنے ہاتھ میں جان نکلی ان کی. ابراہیم اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، روح نکل رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ہیں. فرمایا کیا بیٹا ابراہیم، دل پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے رب ناراض ہو جائیں، ہم زبان سے شکر کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کا شکوہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں اور ان کے نقطے جگر، ان کے چھوٹے بیٹے کی روح نکالی، اور نبی کچھ بھی نہیں کر سکے، اس کی روح نہیں بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں اب ان کے بیٹے کی روح کیوں نکالی؟ یہ بتا دیا کہ جس کو میں چاہوں ماروں اس کو نبی بھی نہیں بچا سکتا، نبیوں کا امام بھی اس کو نہیں بچا، کچھ نہیں کر سکے. لیکن ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس عورت آئی اور کہنے لگی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، گوشت پاک میرا ایک بیٹا تھا مر گیا ہے، اور میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ، اس لیے نظر کرم کیجئے، کچھ رحم کیجئے، میرا بیٹا مجھے واپس لا دیجئے ہمارا کل موت سے. تو کہتی شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی طرح نگاہ اٹھائی اسمان کی طرف، دیکھا کہ مالک الموت جو روئے نکالتا ہے وہ روئے لے کر جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا، تھیلی اس نے پکڑی جس میں روئے ڈالی ہوئی ہیں. تو کہتے شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ہی جھپٹا مار کے اس کی تھیلی چھین لی اور اس تھیلی کو الٹ دیا، کھول دیا، جتنی روئیں تھی اس میں ساری واپس آ گئی، اس دن جتنے مرے تھے سارے زندہ ہو گئے. لا حول، اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں، اعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور کس سے کہانیاں لوگ سنتے ہیں اور آگے سے ماشاءاللہ نعرے مارتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ، لا حول، اتنا بڑا جھوٹ، اعوذ باللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کون ہوتی ہیں کہ جو ساری روحیں چھین کر واپس کر دے اور سارے مردے اس میں زندہ ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے، اختیارات کے مالک ہوتے، تو اپنے 70 قاریوں کو کیوں شہید کراتے؟ 70 قاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے نا. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اللہ کے پہلے رسول دنیا میں، سب سے پہلے شرک شروع ہونے کے بعد، اگر وہ اختیارات کے مالک ہوتے تو پڑھیے قرآن، پھر اپنے بیٹے کنعان کو ڈوبنے سے بچا نہ لیتے؟ بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ اس کو کہا بیٹا آ جا کشتی میں کلمہ پڑھ لے، نہیں کلمہ پڑھا سکے، بیٹا کشتی میں آ جا، نہیں منتیں کر رہے، نہیں وہ سوار ہوتا، نہیں وہ کلمہ پڑھتا، کہتے ہیں عذاب آنے والا، کہتا ہوں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا سیلاب آئے گا، پہاڑ تک کہاں پہنچے گا پانی. اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ کا عذاب آیا، آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا کہ نہیں بیٹا ڈوبا، بچا سکیں کشتی میں بٹھا سکیں؟ بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، وہ بھی ڈوب گیا ہے. اللہ نے کہا کہ اے نوح آئندہ ایسا سوال نہیں کرنا ورنہ ندانوں میں سے ہو جاؤ گے، آئندہ سوال بھی نہیں ایسا کرنا، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں، وہ تو مشرک تھا، تمہارے اہل سے مراد تمہارے اوپر جو ایمان لائے وہ مراد ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام تمام اختیارات کے مالک ہوتے تو اپنے باپ آزر کو کلمہ نہ پڑھا لیتے، پڑھا سکیں کلمہ؟ باپ مشرک مر گیا ہے، بلکہ اللہ نے کسی بھی اجازت نہیں دی کہ اپنے باپ کے لیے تم استغفار ہی کر سکو، قیامت کی ناکوں کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو، لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھی. سورۃ التحریم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. دو بیویاں کافرہ مشرکہ، نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ کلمہ پڑھا سکے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ کہتے ہیں وہ کچھ ان کے کام نہیں آ سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، کہا گیا کہ جہنم میں چلے گئے، جہنم کے سامنے گئی ہیں، ان کو نہیں بچا سکے. حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، جوانی کے اندر اولاد نہیں لے سکے، ترستے رہے اولاد کو، نبی ہیں اولاد نہیں لے سکے، بوڑھے ہو گئے، سر میں سفید بال آگے، کمر جھک گئی، عورت بوڑھی ہوگی، بانجھ ہوگی، تب اللہ کی منتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو بوڑھا ہو گئے، تیری رحمت تو بوڑھی نہیں ہوئی، تیری رحمت تو جوان ہے. اگر نبی مختار کل ہوتے تو جوانی میں اولاد نہ لے لیتے. معلوم ہوا کہ نبی بھی چاہے اللہ نہ چاہے تو اولاد نہیں مل سکتی. تو یہ آج کل کے بابے کون ہیں جو اولاد دے دیتے ہیں جو نبی نہیں میں لے سکتے؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام اختیارات کے مالک ہوتے تو شفا نہ دے لیتے اپنے آپ کو؟ 18 سال تک بیمار رہے کہ نہیں رہے؟ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا دے سکے اپنے آپ کو؟ شفا اس وقت ملی جب اللہ نے دی ہے. تو معلوم ہوا کہ نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہ شفا ہے، نہ اولاد ہے، نہ رزق ہے، یہ سب کس کی سکتی ہیں؟ یہ بات آپ اپنے دماغوں میں بات بٹھا لیں. قرآن کے مطابق یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی ہے، وللہ الامر جمیعا، تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آج لوگ اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، فلاں بابا اولاد دیتا ہے، فلاں دربار سے رزق ملتا ہے، اور فلاں پیر لڑکے دیتا ہے، فلاں پیرنی لڑکیاں دیتی ہے، فلاں بزرگ کشتیاں پار لگاتا ہے، اور فلاں جو ہے کشتیاں ڈبوتا ہے، فلاں جو ہے وہ یہ کرتا ہے، مردے زندہ کرتا ہے، فلاں زندوں کو مردہ کرتا ہے، فلاں جو ہے اگر اس کے نام کی جناب وہ دودھ نہ دو تو وہ ٹانگ توڑ دیتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. چار کتب ہیں، کہتے چار کتب ہیں، 7 ابدار ہیں جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، حضرت خضر مدد کے لیے پہنچتے ہیں. یہ سب گندے عقیدے، شرکی عقیدے، کفری عقیدے ہیں جن سے مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے. کہتے ہیں فلاں بزرگ دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کی باتیں جانتا ہے. کہتے ہیں فلاں بزرگ بیٹھا ہوتا تھا، سامنے آدمی آ رہا ہوتا تو وہ بتا دیتا تھا کہ کیا لینے ہیں، اس کا نام کیا ہے، یہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں قیامت کب آئے گی. نبی تو غیب نہ جانے، یہ آج کے بزرگ کون سے جو غیب جانتے ہیں؟ عقل میں بات بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کو صحیح فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر ثابت قدم فرمائے، شرک سے، خرافات سے، کفر سے، بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ہماری موت بھی آئے تو کلمہ توحید پر موت آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم برادران اسلام، 61 ختم ہوئی، اسی موضوع پر 62 ضرور سنیے. 61 ملنے کا پتہ، مکتب الدعوہ اسلامک سینٹر شقرہ، سواد بی 152 شقرہ 119 61، ٹیلی فون نمبر 01622201، ٹیکس نمبر 01622171 سعودی عرب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.